رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 4 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسمی محمد عبد القادری، وانا ادرس فی درجتی تخصص فی اللغت العربیہ فی جامعۃ المدینہ فی سردار آباد، وانا اسالک فی حضرتک یا سیدی یا شیخ یا فضیلۃ الشیخ بین طریقہ تا استخدام الزیتی بوفق سنہ، ومن فضلک بین ای زیت قد کان یستخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیل کس طرح لگایا کرتے تھے اور کون سا تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر رہتا تھا، وہ سربند شریف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بہوں یعنی ابروں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے. یہ تجربہ الحمدللہ، سر کا درد ہو تیل لگائیں تو میں نے فائدہ اس کا دیکھا ہے الحمدللہ. اچھا، اس میں ایک وہ حکمت عملی بتاؤں جو تجربے سے مجھے ملی. ایک تو یوں نہ کیا جائے، یوں کرتے ہیں تو میرے درد ہو گیا تھا، پھر درد کیسے ہو گیا، پھر میری توجہ چلی گئی، میں نے کہا یار اس کو یوں ہی تیل لگانا چاہیے، یعنی جس طرح بھی جاتا ہے چلو ادھر کو ہوا جدھر کی ہے نا، چلو ادھر کو جدھر ہو بالوں کا رخ، بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے. تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل کی شیشی وغیرہ میں سے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیے، پھر الٹی کے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر، اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو تیل لگائیں تو نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان، یہ حصہ نچلے ہو تو تھوڑی کے درمیانی بالوں سے شروع کیجئے. سرسوں کا تیل ڈالنے والا ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا بھپکا نکلتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ سر میں عمدہ خوشبودار تیل ڈالے. خوشبودار تیل بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوپرے کے تیل کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجئے، خوشبودار تیل تیار ہے. روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ میں تیل لگانا مکروہ نہیں، مگر اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی ہے تو یہ بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے، اور روزے میں بادہ رہ جائے اولا. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز و گناہ. خواجہ نور محمد محاربی علیہ رحمت اللہ القوی چشتیاں شریف میں جن کا مدار ہے، یہ عالم تھے، بزرگ تھے، ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، عشاء اور ظہر کا وضو کر کے داڑھی میں کنگھا کرے اور سورہ علم نشرح پڑھے تو روزی میں برکت ہوتی ہے.
تنتشر التدخین بالکثرة فی العالم یعنی العربی والعجمی وبعض الناس يدخنون بالكثرة وهم يعلمون أضرارهم وهكذا بينتم في ذات مرة في الحوار المدينة أضراره وبعض المدخنين إذا يسمعون أضرارهم وهم يريدون أن يترك هذه العادة لكنهم لا يستطيعون لأنهم يجعلون التدخين عادة فلهذا أخبرنا كيف يترك التدخين وهكذا كيف تترك العادة القبيحة من فضلك بينوا وتجاروا.
يا سيدي انہوں نے ابھی عرض کی آپ کی بارگاہ میں کہ پوری دنیا کے اندر سگریٹ نوشی جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور کثرت سے پھیل رہی ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کے نقصانات بھی جانتے ہیں. آپ نے اپنے مدنی مذاکرے میں بھی بیان کیا تھا کہ بھئی جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے نقصانات بھی بیان کیے ہیں اور یہ یعنی کہ بعض لوگ وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ عادت چھوڑ دیں لیکن وہ پوری طرح سے یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے تو وہ کیا کریں کہ جس سے وہ یہ عادت چھوڑ دیں یعنی کہ سگریٹ جو پیتے ہیں وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور جو بری عادتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں.
بری عادتیں اور چیز ہے سگریٹ پینا اور چیز ہے. تو اس میں کسی نے سگریٹ چھوڑی ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ تو ان سے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کیسے چھوڑی.
اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جس دن کا میں نے توبہ کی سچے دل سے اسی دن میں نے سگریٹ چھوڑ دیا. سگریٹ چھوڑنا مشکل نہیں ہے.
پہلے کتنے پیتے تھے؟
تقریباً کبھی 20 کبھی 30 کبھی 40. میں سوچتا تھا پریشانی میں سگریٹ مدد کرتا ہے مگر مرشد نے بتایا پریشانی میں درود پاک مدد کرتا ہے. جب درود پاک کثرت سے پڑھیں گے تو سگریٹ کیسے پیئیں گے؟ اگر پھر بھی حاجت ہوتی ہے تو مسواک. اس کا جواب ہے مسواک. کثرت سے مسواک استعمال کریں.
سبحان اللہ. ہاں بھائی 40-40 سگریٹیں روز کی پی جاتے تھے اب یہ ون شاٹ انہوں نے 1-2-3 کر دیا. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. تو چلو یہ تو انہوں نے یہ کہ ایک انتہائی قدم اٹھایا اور صحیح بات ہے کہ جب تک انتہائی قدم نہیں اٹھاتے نا ہم بولے گے وہ سلولی آہستہ آہستہ چھوڑیں گے آہستہ آہستہ چھوڑیں گے تو پھر نہیں ہوتا. عام طور پہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ میں دن گزر جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھ لیں سگریٹ پینا ویسے یہ بتا دوں گناہ نہیں ہے کوئی یہ سائل آپ بھی سوال کرنے والے بھی سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے.
میں بھی سگریٹ پیتا تھا لیکن آپ کی جب میں نے وہ آج سے 2005 میں آپ نے کہا تھا سگریٹ کے 37 نقصان آتے ہیں تو میں نے اسی وقت اپنے دماغ میں وہ سیو کر لیے تھے کہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو اس وقت سے پھر میں نے آہستہ آہستہ ذہن بنایا اور اس کے بعد میں نے سگریٹ چھوڑ.
ماشاءاللہ. تو آپ بھی جو بھی سگریٹیں پیتے ہیں وہ چھوڑ دو سگریٹ خلاص. مگر یہی کہ گناہ نہیں ہے کوئی پیے اس کو گناہگار نہیں بولنا کہ یہ گناہ کر رہا ہے.
انا اسأل منك یا سیدی هل يجوز للنساء ان يزرن قبور الصالحين.
یعنی عورتیں صالحین کے مزار پہ جا سکتی ہیں نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا مزارات پر عورت نہیں جائے گی الا بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی جب حج پہ جائے گی. ٹھیک کہ وہ قریب واجب ہے. اس کا تفصیلی جواب پردے کے بارے میں سوال جواب میں آپ کو ملے گا کافی ڈیٹیل ہے اس میں.
آپ کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں جب لائیو مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ مدنی چینل پر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بھی جبکہ آپ کو بھی یہ علم ہے کہ لاکھوں لاکھ دیکھ رہے ہیں تو کسی سوال پر آپ جو ہے نا بلا جھجک فوراً کہہ دیتے ہیں لا آدری مجھے پتہ نہیں ہے اور کبھی جو ہے نا وہ جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دارالافتاء کے اسلامی بھائی یا مفتیان اکرام ان کی طرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیے اس سوال کا جواب آپ دیجئے. اب یہ جو آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ مطلب کس طرح ایک اہل علم کے دل میں پیدا ہو اور مبلغین کے دل میں پیدا ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ اہل علم ہی یہ کرتے ہوں گے بلکہ مبلغین بھی مسائل سیکھ کر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جواب دیتے ہوں گے. یہ لا ادری کہنے کا ظرف کس طرح پیدا ہو؟ واٹس اپ چل رہا ہے، دیگر سوشل میڈیا چل رہا ہے، فون آج کل بہت آسان ہو گئے ہیں، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دے دیں، تو اب ہم چونکہ مطلب یہ درس نظامی کیا ہوا ہے تو اب یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ شرم کس طرح دور کریں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے، یہ جذبہ کس طرح پیدا ہو کہ ہم فوراً کہہ دیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیرا.
احیاء العلوم جلد اول میں جو علم کے ابواب ہیں، صحابہ کرام کے جو اس ضمن میں اقوال ہیں، بزرگوں کی اس دور کے علماء ربانی جن کی حکایات ہیں، یہ پڑھ کر بڑا ذہن بنتا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے امام ہیں، کروڑوں جن کے مطلب مقلد، ان امام کو ان کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمتہ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پاس تھے، اس دوران 48 سوالات کیے گئے جن میں سے آپ نے صرف 16 سوالات کے جوابات دیے، باقی وہی لا ادری، جوابات نہیں دیے. لا ادری مانے میں نہیں جانتا. امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ الوالی نے تو اس طرح کا بھی لکھا قوت القلوب میں بھی ہے کہ ایک عالم سے سوال کیا گیا تو وہ رو پڑے کہ میں اس کا جواب دوں، تم کو کوئی میرے سوا ملا ہی نہیں جس کو آپ تم پوچھتے، مجھے پوچھو. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حالت، یعنی اس طرح کی حکایات ہیں، ایک صحابی کو سوال کیا گیا، انہوں نے دوسرے کے پاس ریفر کر دیا، انہوں نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، اس طرح گھوم پھر کے کئی صحابہ سے گھومتا ہوا پھر اسی پہلے کے پاس آ گیا سوال، اس طرح کرتے تھے وہ حضرات. ڈرتے تھے کہ کہیں بھول نہ ہو جائے، یا جواب دینے کی وجہ سے کوئی اندر میں مے نہ پیدا ہو جائے، میری معلومات کیسی ہے نا. ہوتا ہے مدنے کو کہ اگر کوئی پیچیدہ سوال کیا گیا ہو اور اس کا وہ جواب ٹھک کر کے دے دے ہے نا فوری طور پر، تو اس کے دل میں شیطان تو وسوسہ ڈالے گا کہ یار تو بھی یار کمال کا آدمی ہے، کیا یار تیری معلومات ہے، حساب زا کبھی ہے تیرا. یہ شیطان مسکے لگاتا ہے. اچھا ایک طرف تو شیطان یہ مسکا پولش کر رہا ہے بٹر پولش، دوسری طرف آپ جیسے سائلین بھی مطلب وہ بٹر کی فیکٹری کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح کے وہ سامنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہمت ہوتی ہے اور یہ کیسے بولتے ہو، تو یوں مطلب بندہ جو ہے یہ بہت گندا ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ سوالات کے جوابات دینے کے تعلق سے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد تھے، حقیقی مفتی تھے، مجتہد حقیقی مفتی ہوتا ہے، باقی ناقل ہوتے ہیں، جو دیگر مفتی اب جتنے بھی ناقل ہیں، نقل کرنے والے مجتہدین کی تحقیقات کو اسی کی روشنی میں، اپنے امام کی روشنی میں، اور یہ فتویٰ دیتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے اور اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہر عالم ہر مفتی مجتہد نہیں. سرکار اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ صدیوں سے مجتہد نہیں آیا، مجتہد سے دنیا خالی ہے، صدیاں ہوئی، کئی 100 سال ہوئے. یعنی یہ اس سے مراد ہے مجتہد مطلق، ہر معاملے میں مجتہد ہو. اعلی حضرت کو علماء نے مجتہد فی المسائل لکھا ہے، اعلی حضرت بہت بڑے عالم تھے، تو مجتہد کے تو اتنے مطلب شرائط ہیں جس کی انتہا نہیں، اور یہ اتنی بڑی ہستی کا مالک ہوتا ہے مجتہد کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں تو پھر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ولی نہیں ہے اگر مجتہد بھی ولی نہیں. اتنے پائے کا وہ علم کے لحاظ سے عالم اور تقوی کے لحاظ سے متقی ہوتا ہے مجتہد. تو اب صدیوں سے دنیا خالی ہے مجتہد مطلق سے. تو جلد اول احیاء العلوم کی یہ سبھی کو پڑھنی چاہیے، ادھر ہر دوسرا آدمی ہمارے یہاں مفتی ہوتا ہے، عام آدمی بھی فتوے جھاڑتا ہوتا ہے، داڑھی رکھ لی، امامہ سر پہ رکھ لیا، تو اب سمجھا کہ بس اب جواب دینا میرا مجھ پر فرض ہو گیا، نہ بول دے نہیں آتا تو جب تک 100% یقین نہ ہو مسئلہ بتائے نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا، آتا کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ جیسے مسائل آتے، تو آپ بدری صحابہ سے مشورہ کرتے. اصحاب بدر جو صحابہ، وہ پرانے صحابہ، غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے حصہ لیا تھا، وہ شروع کے مدینہ شریف کے پہلے غزوے میں، وہ فاروق اعظم اور اس میں تو کافی برس ہو گئے نا، تو ان سے مشورہ کرتے کہ انہوں نے سرکار کی خوب صحبتیں اٹھائی تھی. فاروق اعظم نے کتنی صحبت اٹھائی تھی، اس کے باوجود مشورہ کر کے پھر جواب دیتے. ہم لوگ تو پھٹ کر کے جواب، پھٹ کر کے وہ جواب، ورنہ ہماری عزت میں جیسے فرق آ جائے گا کہ یار اتنا بھی جواب نہیں آتا مولانا، کیا یار اتنا، اس کا تو نام سنا تھا کہ تو بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، بہت بڑا مفتی ہے، تو اتنا سا جواب نہیں آتا، لوگ یہ بولیں گے. اس لیے وہ بندہ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا، مسجد کا امام ہوتا ہے وہ بھی پٹاپٹ جواب دے گا کہ یار لوگ بولیں گے یار یہ اتنا بڑا امام صاحب ہو کر اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، اس کو ایک مسئلہ نہیں آتا، اس کا یہ شیطانی حرکتیں یہ کہ آدمی کو گھبرا کے غلط جواب دے دے. لیکن اب میں تو ادھر نہ مفتی ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کچھ ہوں، تو جواب میں غلط کاہے کو دوں؟ اور غلط جواب دینے سے عزت میں فرق آتا یا نہیں آتا، یہ ہر مولانا، امام، عالم، مفتی مجھ سے سبق حاصل کرے کہ میں بولتا ہوں مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اپنے سے چھوٹے جن کو میں بچپن سے دیکھتا ہوں، ایسوں کو پوچھتا ہوں. اب جو بیٹھتے ہیں یہ عام طور پہ سبھی میرے پاس جو بیٹھتے ہیں سب اتاری ہوتے ہیں، ہاں کل تک یہ گلیوں میں کھیلتے ہوں گے، آج یہ مفتی بن گئے، ہے نا، مدنی ماحول میں آنے کے بعد یہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں. میں ان سب پوچھتا رہتا ہوں تو میری عزت میں کیا فرق آیا یہ بتائیے. اگر فرق نہیں آیا، اور واقعی نہیں آیا، الحمدللہ نہیں آیا، آتا بھی ہو تو عزت گئی، وہ عزت گئی چولہے میں جو غلط مسئلے بتا کر حاصل ہو. عزت تو وہ جو رب دے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، ہے نا، تو اللہ نے عطا کی ہے عزت، اس کا کرم ہے. عزت سبھی کو اللہ دیتا ہے، جس کو بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ امتحان لگا ہوا عزت کے ساتھ. تو بہرحال یہ کہ عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارا نفس جو نہیں یہ ڈراتا ہے کہ عزت چلی جائے گی، کوئی فرق نہیں آتا. امام حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اعظم کے شاگرد اور مجتہد تھے، مطلق مجتہد، یعنی سمجھو کہ اتنے بڑے علماء 100 سے کچھ زائد ہوئے اسلام میں اب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد. یہ عالم تھے، انہوں نے ایک مسئلہ فتویٰ دیا، بعد میں ان پر یہ ظاہر ہوا کہ میں نے جو فتویٰ دیا وہ تو درست نہیں تھا، بھول ہو گئی، اب یہ ہوئے بے چین، اب تو جواب دینا ہی چھوڑ دیا، فتوی ہی دینے چھوڑ دیے انہوں نے، اور ان کی تلاش کہ جس کو دیا تھا، کیونکہ اب ازالہ فرض ہوتا ہے، غلط مسئلہ بتا دیا، غلطی پتہ چل گئی عالم کو، غیر عالم کو تو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ رٹا ہوا کوئی جواب اس کا بھی یقین ہی نہ ہو. اب اس کو پتا چل گیا کہ غلط جواب نکل گیا، تو اب تو فرض ہو گیا کہ پہنچائے صحیح مسئلہ اس تک، اب پہلے میڈیا تو تھا نہیں. تو انہوں نے ایک حکایت روایت یہ کہ انہوں نے کہ اجرت پر کوئی آدمی لیا، اور آنے جانے کا جو رستہ تھا پل تھا وہ، کہ وہاں سے شہر کے لوگ باہر نکلتے اور باہر کے اندر آتے، وہاں مزدور کھڑا کر دیا اجرت پر، وہ اعلان کرتا رہا کہ فلاں دن فلاں وقت حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی سے جنہوں نے سوال کیا تھا، یہ سوال کیا تھا، وہ اگر ہے تو مجھ سے ملے. پھر وہ اس طرح وہ آخر کار وہ آدمی ملا، جتنے دن میں بھی ملا وہ ملا، اس کو بتایا کہ میری بھول ہو گئی تھی، جواب تم کو یہ جو دیا تھا وہ غلط ہے، صحیح جواب یہ ہے. اس کے بعد ان کو قرار ملا، ایسے تھے ہم لوگ، بس بولتے چلے جاتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، خطاؤں سے بچائے، شرعی خطاؤں سے خاص کر.
امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ جماعت کس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں؟
یا رسول اللہ مدینے بلا لو کے 20 حروف کی نسبت سے ترک جماعت کے 20 اعذار، یعنی 20 وہ مجبوریاں جس سے جماعت واجب نہیں رہتی، چھوڑی جا سکتی ہے. نمبر ایک، مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو. نمبر دو، اپاہج. نمبر تین، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو. نمبر چار، جس پر فالج گرا ہو. نمبر پانچ، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز یعنی بے بس ہو. چھ، اندھا. اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، تب بھی واجب نہیں اس پر. سات، سخت بارش. اور آٹھ، شدید کیچڑ کا حائل ہونا. نو، سخت سردی. دس، سخت اندھیرا. گیارہ، آندھی. بارہ، مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ. تیرہ، قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے. چودہ، ظالم کا خوف. پندرہ، پخانا. سولہ، پیشاب. سترہ، ریکی حاجت شدید ہے. اٹھارہ، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے. انیس، قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے. بیس، مریض کی تیمارداری کہ جماعت کے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا. یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال باپا، یہ دل ہمارا منقلب کیوں ہوتا ہے اور بزرگوں کا دل؟
حدیث پاک میں کہ دل ایسا ہے جیسے پرندے کا پر جو میدان میں ہو، ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی، اسی طرح دل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، قلب منقلب ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے. قلب کا معنی یہی ہے، الٹ پلٹ ہونے والا، بدلنے والا، اسی لیے اس کو قلب بولتا ہے.
باپا، بار بار گناہوں کی محبت میں کیوں یہ مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کی طرف کیوں نہیں یہ مائل ہوتا؟
اس کے لیے جد و جہد کریں گے ثواب ملے گا. جد و جہد کرنی چاہیے، بھرپور کوششیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے رہے کہ میرا یہ دل جو ہے یہ تیری یاد میں مشغول رہے.
نمازی کے آگے سے گزرنا اور صفیں پھلانگنا کیسا ہے؟
نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے. حدیثوں میں اس کی وعید ہے کہ یہ گزرنے والا جانتا تو 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو کم سمجھتا نہیں کہ یہ آسان سمجھتا. اگر یہ جاننے والا اس کا عذاب جانتا تو زمین میں دھنس جانے کو آسان سمجھتا اس سے کہ گزر گیا گزرے. اس طرح کی یعنی کہ روایتوں کا یہ خلاصہ ہے.
اکثر دیکھا گیا ہے حضور کے جب ہی نماز جو ہی ختم ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ سنتیں ادا ہو رہی ہیں یا آدمی ویسے ہی بیٹھا ہے، تو کوشش ہوتی ہے ان کی، ایک دن لائن لگ جاتی ہے اور ان کو کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلے جائیں.
یہ مخصوص عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے اس کا. یہ مخصوص عمر والے جو ہے نا، یعنی جوان لڑکے، یہ اس طرح زیادہ کرتے ہوں گے. عام آدمی جو جیسے کہ تھوڑا ادھیڑ عمر کا ہے، اس طرح کے لوگ کم کرتے ہیں اس طرح پیچھے. یہ بس ان کی بس بھاگو بھاگو، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ فرض، یہ شاید سمجھتے ہیں کہ فرض یہاں پڑی اور سنت نہیں پڑھ سکتے، یا تو یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھاگتے. جگہ تبدیل کرنے میں حرج نہیں ہے، کوئی اچھی نیت ہو کہ جو یہاں میں نے فرض کے لیے گواہ کیا زمین کو، اب وہاں سنتوں کے لیے گواہ کروں گا، یہ نیت ہے تو بہت مشکل ہے کہ ہوں. اور جماعت کے بعد صفوں کا انتشار یہ بھی مطلوب ہے، تاکہ آنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ جماعت جاری ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا یا کسی نمازی کے آگے سے گزرنا یہ تو جائز نہیں ہو جائے گا. موقع ہے تو گزر جائے ورنہ وہیں سنتیں پڑھ لے. سمجھایا جائے کیا کر سکتے ہیں. اب سمجھانا بھی ہر ایک کو نہیں آتا ہوگا نا. میں دیکھتا نہیں اندھا ہے نماز پڑھ رہا ہے کہ آگے سے نکلتا ہے. اب یہ تو نہیں چلے گا. یہ انداز فیل ہے, اس سے نقصان ہوگا. اور یہ بھی ہوتا ہوگا, ملتا جلتا انداز جھاڑتے ہوں گے. یہ ان سب کو کم از کم مدنی کورس ہے نا, یہ توجہ سے کریں گے نا تو شاید لہجے میں کچھ انداز میں فرق آئے گا. ورنہ انداز لوگوں کا رف ہوتا ہے, بھلے مدنی ماحول والوں کا بھی رف ہوتا ہے. ادھر یہ شرافت سے بیٹھے نا, اس میں ایک سے ایک ترم خان ہوں گے. اوے ابے منہ توڑ دوں گا تیرا, کیا سمجھتا ہے میرے کو. اس طرح کے لینگویج ہوگی, بہت سو کی ہوگی. یہ خود سمجھے کس کس کی ہے ایسی لینگویج, اس سے مطلب تبدیل کریں اپنا انداز. جب کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو منہ توڑنے سے نہیں ہوگی, سر جھکانے سے ہوگی نیکی کی دعوت. اب رف لینگویج ہوگی تو کیسے وہ اگلے کو آپ کی بات اثر کرے گی. نرمی سے پیار سے, پھر یہ کہ پورا ہی پیار ہو نا. پھر اب جو آپ ابھی تو یوں پیار سے دعوت دے رہے, پھر تھوڑا آگے بڑھے, کسی کا دھکا لگا ابھی انداز دیکھتا نہیں ہے, پھر ہفاؤں کو چل دیا. تو یہ جس کو نیکی کی دعوت دی وہ دیکھے گا یہ آپ کا انداز گفتگو, تو وہ تو جو بھی اثر ہوا تھا شاید وہ تو ہوا ہو جائے گا. یار یہ تو ایسا ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو اس لیے سراپا حسن اخلاق بن جائے, دیکھ کرے حسن اخلاق, پھر انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا مدینہ مدینہ اثر ہوگا. ابھی تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن بس وہ جب آ کے پڑتی ہے نا غصہ آتا ہے تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا, مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں. مرنے کی طرف دیکھنا, جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. مدینے والے آقا کا کیسا اس نے اخلاق ہے, کسی نے دل پہ چوٹ ماری یا پاؤں پہ چوٹ ماری تو ہم منہ توڑ دیں گا اور ہاتھ توڑ دیں گے نہیں, مدینے کی طرف دیکھیں کہ مدینے والے کے اخلاق کیا تھے. ہے نا, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جنازوں میں شرکت کا موقع ملا ہے تو جنازے کے پیچھے ذکر اللہ کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شاہ فرما دیجیے گا.
جائز. اس میں یہ ہے کہ پہلے پہل تو خاموش ہوتے تھے لوگ, تو وہ فکر کرتے تھے, اپنی موت کو یاد کرتے تھے, تو اس کے لیے خاموشی ہونی چاہیے. پھر وہ دوہرایا کہ باتوں میں لگ گئے, غفلت کا شکار ہو گئے. تو اب جب ہے ہی غفلت کا ماحول تو کیوں نہ ذکر اللہ کر لیا جائے. تو یوں علماء نے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ سلسلہ شروع کیا.
بابا کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں اسلامی بہنوں کو جلوس میں آنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی نا, اور جو عورتیں جلوس میں آ جاتی ہے کیا ان کو چیزیں وغیرہ مانگتی ہے تو دے سکتے ہیں؟ اصل میں وہ بدنی گئی وغیرہ بھی ہوتی ہے. پھر
یہ مسئلہ ہے, یہاں نہ شروط بانٹے اپنے اسلامی بھائیوں میں, کیونکہ بدنی گائی اگر ہوتی ہے تو پھر تو بچنا واجب ہو گیا, لازم ہو گیا, کمپلسری. یہ تو آئیں گی بھی اور نخرے بھی کریں گی, سب کچھ کریں گی. اس طرح کی بازاری اسٹائل کی جو یہ گھومتی گھامتی وہ جلوسوں میں نعرے بھی لگاتی ہوں گی, خدا جانے کیا کیا کرتی ہوں گی. پردہ بھی کتنا رہا ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. ان کو لفٹ ہی نہ دیوائے, نہ لفٹ دیوائے نہ گفٹ دیوائے, ان سے منہ پھیر لیوائے, آنکھیں بند کر لیں.
پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اسلامی بھائی فاتحہ پڑھتے ہیں, کیا اسلامی بہنیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں؟
اس سال ثواب کرنے میں کیا, اسلامی بہنیں بھی کریں اپنے گھر میں اس سال ثواب.
سرسبز اس گلزار کے جی پھول ہے عطار, دے گے طلبگار.